بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 جنوری 2024 کو ہم آپ کے لیے جو ناول ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آدھی رات کا شہر، جس کے مصنف ہیں اے حمید. اس ناول کے ٹوٹل پیجز ہیں 162. یہ کتاب قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے اور مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کریں 03-06-78-78-222 یا ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.qurtaba.org www.qurtaba.org. یہ اس ناول کا پارٹ نمبر 1 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھی رات کا شہر، ناول اے حمید. جنوری کی ابر آلود رات ہے، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، بہت سردی ہے، سرد برفیلی بھیگی تھی رات سے، ہاتھ ملا کر سارا شہر ٹھٹر رہا ہے. میکارڈ روڈ کی دکانیں اور سائن بورڈوں کی رنگ برنگی روشنیاں گیلی سڑک پر چمک رہی ہیں. ابھی رات کے 9 بجے ہیں، لیکن میکارڈ روڈ پر ویرانی چھا گئی ہے. بند شیشوں والی کاریں کبھی کبھی کیچڑ کے چھینٹے اڑاتی تیزی سے گزر جاتی ہیں. فٹ پاتھ پر لوگ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. کسی نے مفلر لپیٹ رکھا ہے، کسی نے اوور کوٹ کا کالر اٹھا رکھا ہے، کوئی پرانے کمبل کی بکل مارے چلا جا رہا ہے. ایک فقیر پھٹی ہوئی لوئی میں شمع پان والے کی دکان کے پاس کونے میں دبکا ٹھٹر رہا ہے. ایک دو منزلہ بس ابھی گزری ہے. اس کی پہلی منزل میں ایک لڑکی کھڑکی کے ساتھ لگی آدھی نقاب اٹھائے باہر تک رہی ہے. یہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید فلم کا دوسرا شو دیکھنے کے بعد اپنے عاشق سے اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے گھر واپس جا رہی ہے، یا شاید اپنی بیمار ماں کے لیے دوائی لے کر آ رہی ہے. کیفے پال میں بڑی رونق ہے، بڑی گہما گہمی ہے. ہوٹل کی فضا گرم روشن اور سگریٹوں کے دھوئیں سے بھوجل ہو رہی ہے. لوگ میزوں کے ارد گرد کرسیوں پر سمٹ کر بیٹھے گرم گرم چائے پی رہے ہیں اور گرم جوشی سے باتیں بھی کر رہے ہیں. ہر میز پر اپنی الگ محفل جمی ہے. ہوٹل کے چاروں طرف سے بند کمرے میں پیالیوں سے چمچوں کے ٹکرانے کی آوازوں اور لوگوں کی دھیمی دھیمی باتوں کا مدھم شور اٹھ رہا ہے. کسی وقت کوئی ہلکا سا کہکا بلند ہو کر فضا میں جذب ہو جاتا ہے. یاقوت ہوٹل کا شیشہ دار دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. اس نے اپنے کیچڑ بھرے جوتے فٹ پیڈ پر رگڑے، اوور کوٹ کے کندھوں پر ہاتھ مار کر بارش کا پانی جھاڑا اور چاروں طرف نظریں گھما کر ٹکر والی ایک میز کی طرف بڑھا. میز پر بیٹھتے ہوئے دو آدمی اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے. یاقوت ان کے پاس بیٹھ گیا اب ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور رومال سے ناک پہنچ کر بولا، آج بڑی سردی ہے، بارش پھر شروع ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، بوندا باندی ہی ہے، یہ تیز بارش سے بڑھ کر سردی لاتی ہے. چائے پیو گے؟ بارش رات اور چائے، یاقوت نے سگریٹ سلگا کر کہا. اس دور کی سب سے بڑی تکون. اس تکون کا ایک اور زاویہ بھی ہے جو اس کو چوکور بنا دیتا ہے. اس کا نام لو، لو، عورت، جوان اور گرم عورت. یاقوت مسکرایا اور سگریٹ کا ہلکا سا کش لگا کر بولا، میرے خیال میں یہ زاویہ اس سکون کی سلیب ہے، بلکہ اگر میں زیادہ حقیقت پسندی سے کام لوں تو یہ کہوں گا کہ جوان اور گرم عورت کے ہوتے ہوئے بارش رات اور چائے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو پھر کیا خیال ہے، چائے منگواؤں یا جوان اور گرم عورت؟ جوان اور گرم عورت میری جیب میں ہے، تم صرف چائے منگواؤ. اتنا کہہ کر یاقوت نے اوور کوٹ کے اندرونی جیب میں سے نرگس کے 3 زرٹ اور مرجائے ہوئے سے پھولوں کا گلدستہ نکالا اور اسے سونگھ کر میز پر رکھ دیا۔ یہ جو تین عورتیں ہیں یاقوت، ہاں تین پھول ہیں۔ پھول باسی ہو کر زیادہ پیارا ہو جاتا ہے۔ دیکھو تم نے حسین عورت کو بہت کم اداس دیکھا ہوگا، لیکن اداس عورت ہمیشہ پیاری لگتی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تپ کی رو سے اداسی اعصاب کی نکاہٹ اور پھٹوں کی تھکن کا نام ہے۔ میں تمہاری تپ کو نہیں مانتا، یاقوت نے سگریٹ کی راگ جاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ تو تپ اکبر میں لکھا ہے بھائی، لکھا ہوگا، چائے ابھی تک نہیں آئی، بیڑا چائے لاؤ۔ لایا جناب۔ اب ایک بات ہے، یعنی میں تمہارے بازو پر ہاتھ پھیر کر بتا سکتا ہوں کہ یہ رگیں ہیں، یہ دریدیں ہیں اور یہ پٹھے ہیں، یاقوت نے ہاتھ کاٹ کر کہا، سوری یاقوت نے بات کاٹ کر کہا۔ یہ سب الو کے پٹھے ہیں، لو سگریٹ پیو۔ اتنے میں چائے آ گئی اور تینوں دوست چائے پینے اور بارش وغیرہ کی باتیں کرنے لگے۔ یاقوت کے ان دوستوں میں سے ایک حکیم ہے اور دوسرا ڈاک خانے کا کلرک، دونوں دبلے اور اکیڑے بدن کے ہیں۔ حکیم ہوٹل کے پچھواڑے محلے کے ایک گلی میں طبابت کرتا ہے، اس کی بوسیدہ میلی کچیلی دکان میں شربت اور دواؤں کی بوتلوں کی قطاریں لگی ہیں۔ چھت سے جا لٹک رہے ہیں ٹوٹے اور میل بھرے ڈھکوں والے مرتبانوں میں پچھلے سے پچھلے برس کا گاجروں اور سیب کا مرتبہ پڑا ہے۔ اس نے کسی باقاعدہ طیبہ کالج سے تعلیم نہیں پائی، یوں ہی پڑھا کر حکیم بن بیٹھا ہے۔ سر کے درد سے لے کر انسانی بدن کے دقیق سے دقیق روگ کا علاج کرتا ہے۔ عام طور پر سر درد والوں کو تو شفا ہو جاتی اور مہک بیماریوں والوں سے خوب پیسے بٹورنے کے بعد حکیم انہیں کسی اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیتا ہے۔ پہلی بیوی مر کھپ گئی ہے، اس میں سے پانچ بچے ہیں، دو برس سے محلے کے ایک غریب نابنائی کی 16 سالہ بیٹی سے شادی کر رکھی ہے۔ حکیم کی عمر 50 کے قریب قریب ہے، سر کے بال آدھے سے زیادہ سفید ہیں، عینک کے پیچھے بے رنگ، آنکھوں میں بہت گہری افسردگی اور بے رونقی رہتی ہے۔ میلاد کی محفلوں میں سر پر عربی رومال باندھ کر بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ نعت خوانی بھی کرتا ہے۔ تان بائی کی 16 سالہ بیٹی داری کو اس نے ایک محفل میلاد میں ہی منڈیر کے ساتھ لگی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ اس پر عاشق ہو گیا اور پیغام بھجوا کر شادی کر لی۔ بگلا مار کر سگریٹ کی 6-7 ڈبیاں روزانہ پیتا ہے۔ کیمیا گری میں بھی بہت تھوڑا دخل ہے، لیکن سونا کبھی نہیں بنا سکا۔ سردیوں میں ایک بار سنگھیا اور تانبا وغیرہ کے کشتے بنانے کی بھی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حکیم کا نام بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم صرف حکیم لکھنے پر ہی اکتفا کریں گے۔ اپنی دکان کے اوپر ہی ایک منزل تنگ سے مکان میں 6 بچوں اور نئی جوان بیوی داری کے ساتھ رہتا ہے۔ یاقوت کا دوسرا دوست جو ڈاک خانے میں کلرک ہے، بڑا مرجان مرنچ اور بیوقوف سا آدمی ہے اور صدا کا روگی ہے۔ اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی بیماری لگی رہتی ہے۔ ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری اس کی جگہ آن لیتی ہے۔ حکیم سے اس لیے اس کی دوستی ہے کہ حکیم اس پر اپنی دوائیوں کے تجربے کرتا رہتا ہے۔ وہ حکیم کی دوائیوں کی کسوٹی ہے، چنانچہ اس کلر کا رنگ بھی کسوٹی کی طرح کالا پڑ گیا ہے۔ یہ اکڑے بدن کا 35 سالہ نوجوان ہے، مگر بیماریوں اور حکیم کی دوائیوں کی وجہ سے ادھیڑ عمر لگتا ہے، پھر بھی حکیم کے مقابلے میں جوان دکھائی دیتا ہے۔ اس کا نام غلام مصطفیٰ ہے، حکیم اسے تحفہ کہتا ہے، ہم بھی اسے تحفہ ہی کہیں گے۔ تحفہ کلرک حکیم کے برابر والے مکان میں رہتا ہے۔ اس کا بھی بیاہ نہیں ہوا، ماں بوڑھی ہے، باپ ڈاکخانے میں کی نوکری سے ریٹائر ہو چکا ہے اور 70 روپے پینشن پاتا ہے۔ تحفے کی تنخواہ 103 روپے ہے۔ دو بہنیں جوان ہو چکی ہیں، ابھی ان دونوں کی شادی کرنی ہے۔ تحفے کی دوسری بیماریوں میں یہ دو بیماریاں بھی شامل ہیں، لیکن ان دونوں بیماریوں کا علاج حکیم کے پاس نہیں ہے۔ تحفے کا سر بیچ میں سے گنجا ہو رہا ہے، اسے اپنے گنج پن کا بھی شدید احساس ہے۔ وہ ہر ہفتے حکیم کا تجویز کردہ کوئی نہ کوئی نیا لیپ سر پر لگاتا ہے، نئی معجون کھاتا ہے، مگر بال برابر جھڑتے رہتے ہیں۔ یاقوت حکیم اور تحفہ کلرک، یہ تینوں امر تسر کے دوست ہیں۔ یہ امر تسر شہر کے ایک مہی محلے میں رہا کرتے تھے۔ پاکستان میں آ کر حکیم اور تحفہ تو میکوڈ روڈ کے پچھواڑے ایک گلی میں آباد ہو گئے ہیں، اور یاقوت ان سے بچھڑ گیا ہے۔ وہ لاہور سے کوئی 30 میل اور دور ایک قصبے میں جا کر آباد ہو گیا ہے۔ امر تسر میں یاقوت کے والد کے پاس پھلوں کے اپنے 6-7 باغ تھے، اور وہ میوہ منڈی میں آرہت کا دھندا کرتا تھا۔ یاقوت ان دنوں کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کا بچپن پھلدار باغوں میں رکھوالوں کے ساتھ نہروں میں چھلانگے لگاتے اور خالی پنجرے ہاتھ میں لیے بجروں کی تلاش میں کچے راستوں پر خاک اڑتے گزرا تھا۔ وہ نیچر کا ہم نشین تھا۔ اس ہم نشینی نے اسے فطرت کا ہم سخن بنا دیا۔ وہ شعر کہنے لگا، لیکن اس کے اشعار بحر سے خارج بے وزن ہوتے۔ وہ نثر کی 4-6 سطروں میں ایک خوبصورت شعر کہہ دیتا، ایک دل پر اثر کرنے والی بات کر دیتا۔ دوسرے شاعر اس کا مذاق اڑاتے، اس کے نثر کے شعروں پر بھپتیاں کستے، مگر وہ اپنی زبان اور اپنے انداز میں شعر کہتا رہا۔ وہ فطرت کے مظاہر کا پرستار تھا۔ پھول، کھیت، چاند، تارے، ندی، نالے، پھول مہک اڑاتے پھول اور گہرے نیلے آسمان پر چمکیلی دھوپ میں چکر کاٹتے ہوئے سفید و براق کبوتر اور بیڑیوں کے گنجان درختوں میں شام کے غمگین اندھیروں میں بولتی چڑیاں اسے مسحور کر دیا کرتیں۔ وہ ڈرٹ ورتھ یا ٹینی سن کی کتاب لے کر گھنٹوں امرود، ناشپاتی اور آم کے باغوں میں گمسم بیٹھتا رہتا۔ کبھی کتاب میں سے اشعار پڑھتا، اور کبھی منہ اٹھا کر درختوں میں چہچانے والے پرندوں کی میٹھی بولیاں سنتا۔ سردیوں کی صبحوں کو وہ اوس میں بھیگی ہوئی ناشپاتی کی سیاہ ٹہنوں پر اٹکے ہوئے خزاں زدہ سرخ پتوں پر جھک کر انہیں غور سے دیکھتا۔ ٹھنڈی ٹہنیوں پر سے اوس کی بوندے انگلی پر لے کر اپنی آنکھوں پر لگاتا، گرم ہونٹوں پر لگاتا، کبھی ہونٹ ٹہنیوں پر رکھ دیتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ ناشپاتی کی گیلی ٹہنیوں کی تازہ اور ٹھنڈی مہک اس کے نتھنوں سے ہو کر خون میں گھل مل جاتی، اور اسے یوں لگتا جیسے وہ ایک اوس میں بھیگی ہوئی سنہری ناشپاتی ہے جو اپنی ٹہنی سے لگی ہے۔ وہ منہ اندھیرے کبھی کمپنی باغ میں جا کر دادی کے صد برگ شبنم میں بھرے ہوئے پھولوں پر منہ رکھ کر زور سے سانس کھینچتا۔ اوس میں رچی ہوئی خوشبو کے ایک احکشاں سی اس کے جسم میں پھیل جاتی، اور اسے اپنے خون کے ہر قطرے میں گل دادی کے ہزاروں شگوفے پھوٹتے محسوس ہوتے۔ اسے سردیوں میں ٹھنڈے پھولوں پر منہ رکھ دینے سے اور اوپر کو سانس کھینچنے سے کبھی زکام نہیں ہوا تھا۔ پوماک کے مہتوں میں جب غضب کا پالا پڑتا اور بارشیں ہوتی تو وہ سر پر کمبل ڈال کر نابلیوں شیشم کے نیچے نیچے چلتا ہوا بڑی نہر پر پہنچ جاتا ہے۔ راستے میں کسی میلے کچیلے کوٹے کے اندر سے اسے دیہاتی لڑکیوں کے گانے کی آوازیں آتی، ہیرنیے او ہیرنیے، ہیرنیے چھڑیاں لمیاں، اور بیساکھ میں جب گندم پک کر تیار ہو جاتی تو دھوپ میں اس کے سنہری خوشے ذرا سی ہوا میں بھی جھومنے لگتے تھے۔ پھر وہ دھول تاشوں کی تیز لے کے ساتھ ساتھ کسانوں کو گندم کاٹتے دیکھتا۔ فصل کٹ جانے کے بعد وہ ان غریب عورتوں کو بھی دیکھتا جو کٹے ہوئے کھیت میں گھوم پھر کر گندم کے گرے پڑے کھوشے اٹھا اٹھا کر اپنے جھولوں میں ڈالتی جاتی۔ ان میں سے اکثر ننگے پاؤں ہوتی اور ان کے پیر لہو لہان ہو جایا کرتے، کیونکہ جب گندم کا پودا کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کی جڑیں کانٹوں کی طرح اوپر کو اٹھی ہوتی ہیں۔ برسات میں وہ گلیوں میں لنگ ڈھرنگ دوستوں کے ساتھ نہاتا، پھر نہاتا پھرتا اور باغوں میں جا کر گرے پڑے جامن اٹھاتا اور درختوں پر چڑھ کر امرود توڑتا. مئی جون کی تیز دھوپ والی جلسیانی دوپہروں میں وہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ نہر کے پل پر سے چھلانگے لگاتا لگایا کرتا, اور جب آندھی آتی تو اس کے فوراً بعد باغوں میں آ کر زمین پر گری پڑی کچی امبیاں جھولی میں جمع کرتا اور گھر آ کر نمک مرچ لگا کر مزے سے کھاتا. جب باغبان گلابی رنگ کے سچے گلاب کے کھیتوں میں گھس کر پھول توڑ توڑ کر اس کے بڑے بڑے گھٹرے باندھ کر گڈوں پر لاد کر روزانہ روانہ ہوتے تو وہ بھی کتنی دور تک ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا. دل میں یہ سوال لیے کہ یہ لوگ اتنے سارے پھولوں کو اس بے دردی سے گٹروں میں باندھ کر کہاں سے اور کیوں لے جاتے ہیں. جب وہ بڑا ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ لوگ گلاب کے ان پھولوں کو گلقندر بنانے کے لیے لے جایا کرتے ہیں. جب وہ بڑا ہوا تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ فطرت نے صرف پھول پودے ہی نہیں پیدا کیے بلکہ کچھ قوانین بھی بنائے ہیں, کچھ ناقابل شکست اٹل اصول بھی وضع کیے. پھر اس نے انسان کی جبلت میں کچھ اٹل اصولوں کا کار فرما دیکھا اور ان جبلی اصولوں کو فطری اصولوں کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا. اس نے ان دونوں اصولوں کے ہم رکاب چکر کو شروع سے لے کر آخر تک گھومتے پھرتے بڑے غور سے دیکھا اور اس نے بڑے آنکھیں بند کر لیں. پھر جب آنکھیں کھول کر اس نے گلاب کے پھول کو سونگا تو اسے خوشبو کے احساس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ خوشبو فطرت کے کس اصول کے تحت پیدا ہو رہی ہے. وہ پھول کا اور فطرت کا پہلے سے زیادہ گرویدہ ہو گیا. ان دنوں وہ امرتسر کے ایک کالج میں بی اے میں پڑھ رہا تھا. اس نے پڑھنا چھوڑ دیا, میز پر سے کتابیں اٹھا کر الماری میں بند کر دی. فطرت کے اصول محترمہ فطرت صاحبہ کے ہاتھوں میں تھمائے, جلیبی اصول جبلت بی بی کی جھولی میں رکھے اور خود ماتھے پر تلک لگا کر نرگس کا زرد پھول ہاتھ میں لیا اور امرتسر سے ریل میں سوار ہو کر سیدھا بنارس پہنچ گیا. بنارس میں اس نے کبیر کے دوہوں کی بازگشت سنی. اس نے وہ پیچ کلیاں دیکھیں جو جہاں ننگے پاؤں گھوم گھوم کر کبیر جی نے لوگوں کو محبت اور امن کا درس دیا. وہ لوگ دیکھے جن کے آباد و اجداد نے کبیر کو اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے موت کے گھر سے بازار اور بازار کے سوت لے کر گھر سے بازار اور بازار سے گھر جاتے دیکھا تھا. اسے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے افاق گردانی سے بھرپور دوہے گاتے سنا تھا. وہ دو ماہ بنارس میں رہا, وہاں سے بھگت کبیر کا یہ دوبا گاتا دلی آ گیا. نینن ہمرے تمڑی اور کیوں لیو مکھ مور سجو. دلی میں وہ تیمار پور میں اپنے ایک بنگالی دوست کے کوارٹر میں آن رہا. سومیترا یہ تھا اس لڑکے کی چھوٹی بہن کا نام. نرم اور نازک سوگواری سی لڑکی منہ اندھیرے اٹھ کر آشا کرتی اور اپنی ماتا کے ساتھ چوکی پر بیٹھ کر درگاہ دیوی کے بھجن گایا کرتی تھی. تھالی میں لوہان سنگ لہا رہا ہوتا, مکھی میں تیل بھرتی بتیاں بڑی پرسکون لو دے رہی تھی. سمیتا کی آنکھیں بند ہوتی, کالے بال کندھے پر بکھرے ہوتے, وہ اپنی غمگین آواز میں بنگالی زبان کا بھجن گا رہی ہوتی یا خود دن بھر دلی کے گلی کوچوں میں اوراق مسور کے ورگ گردانی کرتا. شہر سے باہر اجاڑ فصیلوں ویران کھنڈروں اور آباد روشن درگاہوں کی طرف نکل جاتا اور درگاہوں میں وہ سر پر رومال باندھ کر بیٹھ جاتا, اگربتیوں کی مہک میں آنکھیں بند کر کے تلاوت قرآن پاک پڑھتا, قوالیاں سنتا, مجاوروں کو سب کی آنکھیں بجا کر نیاز کے پھل اور مٹھائیاں اپنے گھروں کو بجواتے دیکھتا, لوگوں کو درگاہ کی جالیوں کے ساتھ منہ لگا کر روتے اور ماتھے رگڑتے دیکھتا, قبروں کو سجدے کرتے دیکھتا اور خاموش بیٹھا رہتا. فطرت اور جہالت اور مذہب کے تانے بانے جوڑ کے کوشش کیا کرتا. وہ کھنڈروں میں جا کر ان چپوتروں پر گلہریوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھتا, جہاں تک کل تک بادشاہ اپنا تخت سجا کر دربار کیا کرتے تھے. وہ ان فصیلوں کو دیکھتا جو منہمت ہو چکی تھی اور جہاں گھاس پھونس اگ آئی تھی اور جہاں کل تک بابر بادشاہ اور دو آدمیوں کو بغل میں دبا کر دوڑ لگایا کرتا تھا. اس نے بادشاہوں کی بیگمات کے ان حرم سراؤں میں چڑیوں کے گھونسلے دیکھے جہاں کل تک کوئی پرندہ نہیں مار سکتا تھا. شام کو تھک ہار کر وہ کناٹ پیلس کے کافی ہاؤس میں آ کر بیٹھ جاتا اور وہاں کے شاعروں اور ادیبوں اور نقادوں کے ساتھ ادب اور فلسفے پر تبادلہ خیال کرتا. جب دلی کے قبرستانوں کھنڈروں ویرانوں اور حرم سراؤں سے اس کا دل بھر گیا تو اس نے بنگالی دوست کی ماتا کو پرنام کیا, اپنے دوست کو گلے لگایا, سمیتا کو ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور دلی اسٹیشن سے ایک مسافر گاڑی پکڑی اور وجے پور چلا گیا. یہاں وہ میرابی میرا بائی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. وہ اس بیراگن راجپوت شہزادی کے درشن کرنا چاہتا تھا جس نے اپنے خاوند کا بھجوایا ہوا زہر کا پیالہ ہنس کر پی لیا تھا, جس نے ایک شخصیت کی محبت میں بھجن کو شعریت کی انتہائی بلند مقام پر پہنچا دیا تھا اور جس نے اکتارے پر گاتے گاتے کہا تھا, میں کنج گلی کی کوئل ہوں, میں کرشن کرشن میں بول رہی. اس نے گنے ساکوں کے ساتھ چھپواں گھاسوں والے اندھیارے جنگل دیکھے جہاں ٹھنڈے پتھروں کے بیچوں بیچ چشمے ابلتے تھے اور ہفت آلود پہروں میں کالے ناگ آرام کرتے تھے. جے پور سے وہ مدراس گیا. مدراس میں دو ماہ رہنے اور سرخ مرچوں کے ساتھ موٹے چاول کھانے اور نیچی چھتوں والے گھٹے کھٹے مندروں میں رامیشورم کے سندر کواری ناریوں کی بھارت ناٹیم کے نرت بھاؤ بدلتے اور مردنگ مجیروں کے ساتھ کرنانکی سنگیت کی تڑپ تڑپ کر مچلتی سڑوں کے تال پر رقص کے شعلے اڑاتے دیکھنے کے بعد اس نے کولمبو کی رالی کولمبو میں اس نے بھگوان بدھ کے مندر میں بخشوؤں اور بخشیوں کو ادوت امبر کے دھوئیں میں ساق کیا. منی کے بیراگی شہزادے کے پت بدھ کے سامنے رتٹا رتنا گری کے سفید پھولوں کے ہار دکھتے دیکھا اور ماؤنٹ لیونیا کے بیچ پر ناریل کے درختوں کے نیچے دل ندیزی اور انگریز عورتوں کو نیم اریان لباس میں نہاتے بھی دیکھا اور ٹمپل روڈ کے قریب عقب والی گلیوں میں سینالی غربت عورتوں کی دو وقت روٹی کی خاطر اپنا جسم بیچتے بھی دیکھا. کولمبو میں وہ ایک بحری جہاز میں سوار ہو کر سیدھا کلکتہ آ گیا. یہ کسی ہندوستانی کمپنی کا بحری جہاز تھا جو چھوٹا سا اور بڑا سا تھا. سے نچلی منزل میں سیلن تھی اور گلے سڑے پیازوں کی بدبو پھیلی ہوئی تھی. کینٹین والا ننگے بدن پسینے میں بیٹھا ایک آٹے میں جلی ہوئی مدراسی کافی کے گلاں بڑھ بڑھ کر دے رہا تھا. کافی میں سے مٹی کے تیل کی بو آ رہی تھی. رات کو ڈیک پر ایک خلافی بڑھتا پھرا کرتا تھا جو سوئے ہوئے مسافروں کا سامان چوری کر لیا کرتا تھا. بیچ سمندر میں پہنچ کر نہریں ذرا طوفانی ہوئی تو یہ چھوٹا سا جہاز بری طرح ڈولنے لگا. مسافروں کا مارے چکروں کے برا حال ہو گیا. یاقوت دو روز متواتر سرہانے کے نیچے سر دبا کر پڑا رہا. کلکتے کی جیٹی آئی تو لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا. یاقوت 6 ماہ تک کلکتے میں پڑا رہا. یہاں اس نے خضر پور جیٹی پر نوکری کر لی. دوسرے ہی ماہ نوکری سے اس کا دل اکتا گیا. اس کے پاس اب روپیے ختم ہو گئے تھے. وہ گھر سے کوئی 5,000 روپے کی رقم چرا کر نکلا تھا. اب یہ رقم ختم ہو گئی تھی. وہ ایک اخبار کے دفتر میں بطور پروف ریڈ ملازم ہو گیا
रीडर मुलाजिम हो गया। रात में किसी वक्त वो 2-3 घंटों के लिए वहाँ जाता और बाकी सारा दिन वो कलकत्ते के बाजारों में मटर गश्त किया करता था। यहाँ इसने एक बंगाली लड़की से इश्क भी किया और इस लड़की के को साथ लेकर होटलों और बागों में भी फिरा। चूँकि याकूत मुसलमान था और बंगालन हिंदू थी, इसलिए ये इश्क परवान न चढ़ सका और मंजिल के करीब पहुँच कर सारे रिश्ते दरहम बरहम हो गए। वो लड़की एक कबाड़िए की बेटी थी। याकूत को टैगोर के बंगाली गीत और अपने माता पिता के झगड़े सुनाया करती थी और याकूत ये दोनों चीज़ें बड़े गौर से सुना करता। आखिर एक रोज़ पंजाब के याद ने जोश मारा। याकूत के दिल में मकई की रोटी, सरसों के साग और लस्सी के याद तड़प उठी और वो होड़ा एक्सप्रेस में सवार होकर वापस अमृतसर को चल पड़ा। घर वाले इसे घर में दाखिल होता देखकर सवाए वालिद साहब के खुश हुए। याकूत ने जिन जिन शहरों की सैर की थी वहाँ इसने बड़े खूबसूरत नसर पे शेर कहे थे। याकूत ने ये सारे शहर अपनी डायरी में नकल कर लिए। इसने दोबारा कॉलेज में दाखिला ले लिया और BA पास कर लिया। इस असना में हिंदुस्तान मुस्लिम फसादात शुरू हो गए और पाकिस्तान का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। आखिर पाकिस्तान बन गया और पंजाब से वसी पैमाने पर आबादियों का अनखला शुरू हो गया। याकूत जिस काफले के साथ अमृतसर से बरास्ता 6 हट्टा पाकिस्तान की तरफ चला, इस पर सिखों और हिंदुओं ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दूसरे मुसलमानों के साथ याकूत के वालिद और बड़े भाई शहीदों के पाकिस्तान पर पहुँच कर याकूत की वालदा इसी गम में शदीद बीमार हो गई और 2 महीने के बाद वफात पा गई। याकूत ने लाहौर से 30 मील दूर कस्बा इस्लाम पूर में बागात अलाट करवा लिए और अपनी 2 बहनों को रावलपिंडी में ब्याह दिया। छोटे भाइयों में से एक तो गुजरावाला कॉलेज में दाख एक का गुजरावाला कॉलेज में दाखिला हो गया और दूसरे ने बागात और फूलों की आरहट का काम संभाल लिया। कुछ अरसे बाद इसने शादी कर ली। इसकी बीवी अमृतसर के कश्मीरी खानदान की पढ़ी लिखी लड़की थी। वो लाहौर से ब्याही गई मगर कस्बे में आकर इसने याकूत के छोटे भाई अकबर के घर को जन्नत का नमूना बना डाला। फूलों के बागात की आमदनी में तीनों भाइयों का हिस्सा था, लेकिन अकबर बड़ा कारोबारी किस्म का आदमी था। इसे अच्छी तरह मालूम था कि याकूत दुनियादार आदमी नहीं है, वो हिसाब किताब के चक्कर में नहीं पड़ सकता। चुनाचा वो 2 साल याकूत को इसके हिस्से की नस रकम दिया करता था और बाकी इधर उधर से जेली खातों में डाल दिया करता था। याकूत को इस बददियानती का बखूबी इल्म था, मगर वो जानबूझकर खामोश था। वो छोटे भाई को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और फिर इसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत भी नहीं थी। इस्लामपुर में इसने नाशपाती के बाग में अपना एक छोटा सा 2 कमरों वाला कॉटेज सा बना रखा था। इस कॉटेज में वो रहता, वो दिन भर वो कस्बे के खेतों में लंबी लंबी सैरें करता, कभी कस्बे के स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ और कभी पटवारियों के पास जाकर बैठ जाता, कुछ वक्त बाग के रखवालों के पास भी गुजारता। इसकी फौस की झोंपड़ियों के बाहर तख्त पोश पर बैठ कर इससे फलों की फसल मंडी के भाव और इनके बाल बच्चों की खैरियत के बारे में गुफ्तगू करता और रात को अपने कॉटेज में आ जाता और देर तक मुताले में महव रहता। दोपहर और रात का खाना वो अपनी भाभी के यहाँ जाकर खाता। इसकी भाभी का घर यानी याकूत का पुराना घर कस्बे के वसत में था और कस्बे का सबसे पुख्ता और ऊंचा लंबा मकान था। मोहल्ले भर में इस घराने की बड़ी साख थी और लोग इसे कुंबे के अफराद को इज्जत की निकाह से देखते थे। साथ वाले मोहल्ले में फिरोजापुर के एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर का खानदान आबाद था। इन लोगों ने इस्लामपुर के करीब जवार में कुछ ज़मीन अलाट करवा ली थी। वो बड़ी खुशहाली और पुरसकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इन लोगों का याकूत के यहाँ अक्सर आना जाना था और दोनों घरानों के आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। स्टेशन मास्टर की सबसे छोटी लड़की नजमा के बाल सुनहरी और रंगत गोरी थी, आंखें नस्वारी रंग की थी और रुखसार पर बाएं जानब होंठों के पास एक स्याह तिल था। जाहिर है ऐसी लड़की को हम हसीन कहे बगैर नहीं रह सकते। इसकी उम्र भी 18 साल के लगभग थी। नजमा कस्बे के गर्ल्स हाई स्कूल में 10वीं जमात में पढ़ती थी। याकूत नजमा से प्यार करता था और इसने नजमा की खूबसूरती और मासूम जवानी के बारे में कितने ही नसर पे इशार कह कर अपनी डायरी में लिख लिए। इसी के साथ ही किताब का ये पाठ खत्म होता है। अगला पाठ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।